الانبیاء وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اے بلبل ناداں، تجھے سوچی ہے نوا گانے کی، مجھے تو پڑی ہے فکر بس تیرے آشیانے کی. قفس بھی، دام بھی، انداز بالکل نئے ہوں گے، نئی ترکیب ہوگی تجھے پھندے میں لانے کی. بچنا ہے اگر تو نے ان سے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، ورنہ پھر نہ ہوگی سماعت کسی ہیلے بہانے کی. بزرگان محترم، جھنگ کے غیور نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ پھر کیسٹ کی لہروں پر آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس وقت جبکہ وطن عزیز کی فضاؤں سے بے نظیر کے منحوس اقتدار کے سائے ختم ہو چکے ہیں اور الیکشن کی گہما گہمی کا آغاز ہو چکا ہے، پرانے لٹیرے، کرپٹ اور اقتدار کے متوالے لوگ چہرے بدل کر اور چولے بدل کر عوام کو ایک مرتبہ پھر بے وقوف بنانے کے لیے ووٹ مانگنے کی خاطر امیدوار کی شکل میں آپ کے پاس آ رہے ہیں. ایسی صورت میں
اگر کہ میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کے لوگوں کو قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں حقائق سے آگاہ کیا جائے آنے والے خطرات سے، قبل از وقت ان کی آگہی کے لیے اس تمام تر تکلف کا اہتمام کیا جاتا، لیکن میرا مقصد اس وقت صرف جھنگ کی عوام نہیں ہے بلکہ وطن عزیز کے ان تمام لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے جو سالہ سال سے سیاسی لٹیروں، نوابوں اور جاگیرداروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملک جس بدحالی کا شکار ہے، بے روزگاری جس طرح عام ہو چکی ہے، لان آرڈر کے مسئلے، ہر آدمی عدم تحفظ کا شکار، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، یہ تمام مسائل جن سے آج ہم گھرے ہوئے ہیں کہ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی شخص کسی کی خیر خواہی کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ساری کی ساری خرابیوں کی اصل جڑ اقتدار پہ قابض ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، غیر ممالک میں اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے اور اپنے اقتدار کے راج محلوں کو طرح طرح کی عیاشیوں کا ڈیرہ اور بسیرا بنانے کے لیے قوم کے سرمایے پر دن رات عیاشیاں کرتے ہیں اور نئے نئے ٹیکس لگا کر قوم کو پریشان کرتے ہیں. ہمارے تمام مسائل اور ہماری تمام پریشانیوں کی اصل جڑ یہی لوگ ہیں. سب سے پہلی بات، مجھے اس مرتبہ جیل میں آنے کے بعد بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آئندہ مجھے اگر الیکشن میں عوام کے سامنے جانے کا موقع ملا تو میں لوگوں کے سامنے یہ بات ضرور رکھوں گا کہ آپ لوگ مجھے آزما چکے ہیں، آپ میرے قول فعل کردار کو دیکھ چکے ہیں، میری زندگی آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسمبلی میں
حق سچ کی بات کروں گا، میں اسمبلی میں آپ کے حقوق کے ترجمان بن کر ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں میں زبردستی آپ کی آواز پہنچاؤں گا، اور میں کسی بھی جابر اور ظالم کے روب میں آ کر کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا، اور میں اپنے جنگ اور اپنے ملک کے لیے جو کچھ میرے بس میں ہوا اس کو کر گزرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا اور حکمرانوں کے ایوانوں میں میری آواز گونجتی رہی یا میں نے خاموشی کا انداز اختیار کیا، میں نے ہر ہر موقع پر اپنے مذہب، دین اور قوم کے لیے خصوصیت کے ساتھ اپنی سنیت کے لیے آواز کو بلند کیا، اور پھر میں نے جو کچھ کیا اور اس کے عوض میں حکمرانوں کی طرف سے میری ذات کو راستے سے ہٹانے کے لیے پالتو گنڈوں کے ذریعے سے قاتلانہ حملہ کرانے اور مجھے طرح طرح سے مصائب و آلام کی وادیوں میں دھکیلنے، جھوٹے مقدمات میں گرفتاریاں ڈال کر کبھی امریکہ کے حوالے کرنے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ خوفناک اور انتہائی گھٹیا ترین الزامات کے ذریعے سے راستے سے ہٹانے اور خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں آج جبکہ جیل میں آئے ہوئے 13 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ ایک ممبر اسمبلی کو اور ایک جماعت کے لیڈر کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، پولیس اپنی تمام رپورٹوں میں بے گناہی کا اقرار کرتی ہے، ایجنسیاں مجبور ہوتی ہیں کہ وہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمیں کوئی الزام ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، کسی تاریخ پیشی پر ہمیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اسی پر حکمرانوں کی غیظ و غضب کی آگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ ہمیں جیلوں میں زہر دلا کر ہلاک کرنے کی اور جیلوں میں ہمارے ساتھ وہی واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی جو واقعہ فیصل آباد میں شہید زبیر بٹ کے ساتھ دہرایا گیا۔ جیلوں میں ہمارے خفیہ آلات کے ذریعے نگرانی کی گئی، کوشش کی گئی کہ ہم پرائیویٹ طور پر جو باتیں صبح و شام بے تکلفی کے ساتھ کرتے ہیں ان باتوں کو ٹیپ کر کے کسی نہ کسی طرح ان باتوں سے کچھ ایسے الفاظ اور کچھ ایسے جو ہے وہ باتیں نکال نہیں جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پر کوئی جرم ثابت کیا جا سکے۔ یہ تمام تر وہ باتیں جو قانون اور آئین سے سراسر ہٹ کر ہیں، جن کا کسی حکمران کے لیے ایک لمحہ کے واسطے بھی کوئی جواز نہیں تھا، اور کسی ممبر اسمبلی کے لیے اور جماعت کے لیڈر کے لیے قانون کے کوئی حصہ اس کی قطن اجازت دینے کو تیار نہیں، اخلاقاً، قانوناً اور انسانی اصولوں کے تحت بھی اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا، یہ تمام تر حربے ہم پر آزمائے گئے۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کی گئی، پنجاب کے جنوب سے لے کر شمال تک بہاولپور جیل، ملتان جیل، لاہور جیل اور اب یہ اڈیالہ راولپنڈی جیل ہے، ہر ہر جیل میں صرف اس لیے گھمایا گیا کہ محض پریشان کیا جائے، جن شہروں میں ہمارے مقدمات نہیں تھے وہاں رکھا گیا، اور پھر یہاں تک کہ ملاقاتوں پر پابندیاں لگائی گئیں اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایسے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا رویہ، ایسا انداز افسروں کی طرف سے حکومت کے اشاروں پر اپنایا گیا کہ جسے کوئی بھی شریف آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہم ہر لمحے پر، ہر موقع پر یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ خفیہ آلات، یہ زہر دلانے کی کوششیں اور یہ ناروا سلوک اور یہ گھٹیا پن، یہ ملاقاتوں پر پابندیاں، یہ طرح طرح کی باتیں، ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ باتیں اوپر سے ہو رہی ہیں اور یہ تمام تر ہدایات وزیر اعظم بینظیر کی طرف سے آ رہی ہیں، لہذا ہم نے اول روز سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے یہ حکومت کسی گھنونے الزام میں ہمیں گرفتار کرے، بیڑیاں پہنائے، ہتھ کڑی پہنائے، کال کوٹریوں میں رکھے، یا یہاں تک کہ وہ اپنی ناپاک سازش کو کامیاب بناتے ہوئے ہمیں تختہ دار تک ہی کیوں نہ لے جائے، لیکن ہم
تمام تر مصائب و آلام کی ان وادیوں کو عبور کرتے ہوئے تخت دار کے پھندے کو تو چوم سکتے ہیں مگر ہم نسوانی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے موقف میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں آج اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں جیلوں میں بند کرنے والے لوگ آج خود ان جیلوں کے باسی ہیں، آج وہی حالات ان کو پیش آ رہے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جس نے جو کچھ کمایا تھا آج وہ اس کو بھگت رہا ہے اور وہ اس کے سامنے اس کی کمائی آ رہی ہے۔ کل تک ہمیں جیلوں میں بند کرنے والی بینظیر آج اخباروں میں بیان دیتی ہے کہ میرے خامہ سے میرے بچوں کو نہیں ملنے دیا جاتا اور میری ملاقات جو ہے وہ میرے خامہ کے ساتھ نہیں ہو رہی، میرے خامد کو یہ سہولتیں نہیں ہیں، آج اسے اپنے بچے یاد آتے ہیں اور آج اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا خامد جیل میں ہے، میری مشیر جیل میں ہے، میرے وزیر جیل میں ہے، لیکن اسے یہ بھی تو محسوس کرنا چاہیے تھا کہ میں نے جنہیں جیلوں میں بند کر رکھا تھا آخر ان کی بھی تو مائیں ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو کوئی عزیز و اقارب تھے، لیکن اس وقت اقتدار کے نشے میں یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے ان کا ذہن نہ صرف تیار تھا، وہ معروف ذہن لوگ اور وہ معذور لوگ اقتدار کی کرسی پر قابض ہو کر یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمارا اقتدار سدا رہے گا اور اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، لیکن وقت بدل چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیلوں میں ڈالنے والے جیلوں میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جنہیں بے گناہ جیلوں میں ڈال کر طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا وہ جلد ہی سرخرو ہو کر آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے ان وعدوں اور میرے ان جذبات جو میں نے اس وقت جن کا اظہار کیا تھا کہ میں اسمبلی میں جا کر یہ انداز اختیار کروں گا، میں دین کی بات کروں گا، اور میں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ میں اولاً اسمبلی میں اپنے مذہب اور دین کی بات کروں گا، اولیت مذہب کو ہوگی اور اس کے بعد یہ ترقیاتی کام ہے، یہ سماجی کام ہے، یہ فلاحی کام ہے، یہ سب دین کے تابع ہیں، بلکہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے، دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے غریب کے ساتھ کس طرح محبت کا انداز اختیار کرنا ہے، غریب ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دیانت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کو کس طرح سر انجام دینا ہے۔ دین اگر ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر دین سیاست دین کے تابع ہے تو سیاست کو سیاست کہا جا سکتا ہے، سیاست کا نام خدمت رکھا جا سکتا ہے، سیاست کا نام عبادت رکھا جا سکتا ہے، اگر سیاست کے تابع دین ہو جائے اور دین کو تابع کر دیا جائے سیاست کے تو پھر وہ سوائے چنگیزی کے، سوائے ظلم و جبر کے، سوائے ہٹلر پن کے اور سوائے بے نظیر کے تاریخ دور کے اور کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو دین کی بالادستی کے لیے ہی آپ حضرات نے مجھے منتخب کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کبھی یہ سوچیں کہ آخر آپ نے مجھے کراچی سے بلا کر یہاں بار بار عزت کیوں دی؟ کیا جھنگ میں لوگ نہیں تھے؟ کیا یہاں ماشاء اللہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی مثال پورے ملک میں نہیں ملتی، لیکن آپ کو اس بات پر اعتماد تھا، آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایک شخص جنگوی شہید کے مسلح پر ایسا آ سکتا ہے اور اسے اگر لا کر کھڑا کیا جائے تو وہ واقعی وہ یاد تازہ کر سکتا ہے اور وہ اپنی بات پہ ڈٹ سکتا ہے، جنگوی شہید کی دکھائی ہوئی راہ پر وہ چلتا رہے گا، اور آپ حضرات نے جو اعتماد کیا تھا، آپ حضرات نے جس ولولے اور جذبے کے ساتھ مجھے 600 میل دور سے بلایا تھا، لیکن میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا میں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی؟ کیا میں نے جھنگوی شہید کا راستہ چھوڑ دیا؟ کیا میں نے اس راہ کو جو ہے وہ کانٹوں بھری سمجھ کر، یا میں نے اس کو تپتے ہوئے سہارا کو دیکھتے ہوئے یہ احساس کر کے کہ اس پر چلنے سے میری جان کو خطرہ لاحق ہے اور میرے مفادات متاثر ہوں گے، میں نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے، یا میں آج بھی اسی راہ اور مشن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوں؟ یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور آپ بہترین فیصلے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ سنانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ 3 فروری کو اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں نے جھنگوی شہید کے مشن پر عمل نہیں کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ضمیر فروشی کا انداز اختیار کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے حق گوئی کا راستہ چھوڑ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے مفادات کے لیے سیاست کی ہے، تو میں آپ کو خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے ووٹ کا اہل نہیں ہوں اور آپ کسی اور اہل آدمی کو ووٹ دیجئے، ہرگز میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ ایک ووٹ تو کجا میرے لیے ایک حرف بھی میری حمایت کا آپ بولیں، تو آپ بھی برابر کے جرم ہوں گے، آپ مجرم ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بے نظیر کے دور اقتدار میں یا نواز شریف کے دور اقتدار میں جو وعدے آپ سے کیے تھے اور اس میں جو وعدہ دین کا تھا، مذہب کا تھا، ناموس صحابہ کا تھا، اسلام کی عظمت کا تھا، شریعت کی بالادستی کا تھا، سودی نظام کے خاتمے کا تھا، ملک کو نظام مصطفیٰ سے ہمکنار کرنے کا تھا، وہ میری آواز گونجتی رہی اور اس آواز میں کوئی کمزوری نہیں آئی. وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز تو ضرور تھی لیکن یہ نہیں تھا کہ آواز خاموش ہو گئی ہو, یہ نہیں تھا کہ اس آواز کا کوئی اس آواز میں کوئی جذبہ نہ ہو, وہ اگر آواز گونجتی رہی ہے. اور میں نے صرف یہ نہیں ہے, اس آواز کو بلند کرنے کے عوض میں جیلوں کو چھیرا, اس آواز کو بلند کرنے کے عوض میں حملوں کو برداشت کیا, اس آواز کو بلند کرنے کے عوض میں طرح طرح کی اذیتیں اور جھوٹے مقدمات سہے ہیں. اور اگر سمجھتے ہیں کہ آج بھی جبکہ میں جیل میں ہوں اور باوجود اس کے کہ مقدمات کی ایک بھرمار ہے, درجنوں کی تعداد میں مقدمات ڈالے گئے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ جب ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس سے پوچھا کہ ان کے اوپر کتنے مقدمات ہیں تو انہوں نے جو لسٹ میں بھیجی اس لسٹ میں انہوں نے 60 مقدمات دیے کہ 60 مقدمے اعظم طارق پر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان 60 مقدموں میں اکثر مقدمے تقریروں کے تھے, قتل کے مقدمے بہت تھوڑے تھے. اور الحمدللہ ہم جب عدالتوں میں آئے ہیں تو آج وہ قتل کے تمام مقدمات میں ہماری ضمانت ہو چکی ہے یا کئی مقدموں میں ہمیں بری کر دیا گیا ہے. اور میں آج سے ایک مہینہ پہلے باہر آ جاتا لیکن ہوا یہ کہ جب حکمرانوں نے دیکھا کہ یہ تو باہر جا رہے ہیں اور ان کے مقدمات سے بری ہو چکے ہیں اور اکثر کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, تو انہوں نے دو دو تین تین سال پرانے مقدمات اٹھا کر ہم پر لاد دیے اور ایک مقدمہ قتل کا پرانا لا کر اس میں ہماری گرفتاری ڈال دی. اگر ایسا نہ کیا ہوتا اور تمام تر واضح ہائی کورٹ کی ہدایات کے مخالفت میں حکومت نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج میں آپ کے درمیان ہوتا. لیکن مجھے اب بھی کوئی فکر نہیں ہے, اب بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ میرے اس مقدمے سے ضمانت کل ہو جائے اور میں پرسوں آپ کے درمیان ہوں, اور عین ممکن ہے کہ حکومت جو موجودہ نگران حکومت ہے اگر اس کے ذہن میں بھی کوئی خرابی ہے اور وہ بھی بے نظیر کی انہی پالیسیوں پر چلتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اور بے نظیر میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے, وہی پارٹی ہے, وہی چہرے ہیں, وہی نام ہے, سب کچھ وہی چلا آ رہا ہے اور افسر شاہی اور نوکر شاہی بھی وہی ہے. اگر انہوں نے کل کہاں کوئی اور قتل کا مقدمہ ڈال دیا, کوئی اور قتل کا مقدمہ ڈال دیا تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. یہ چاہے 1000 قتل کے مقدمے ڈال دیں لیکن میں پھر بھی اپنی اسی بات پر قائم جس بات میں پہلے روز قائم تھا. کل بھی ہم نسوانی حکومت کو, کرپٹ حکومت کو اور حکومت ملک دشمن حکومت کو اور اقتدار پر آ کر عوام کا خون نچوڑ کر پینے والے حکمرانوں کو, کل بھی ہم نے برسر عام باطل اور برسر عام جھوٹا مکار اور ملک کا دشمن کہا تھا. آئندہ بھی جب تک جان میں جان ہے اور سانس جاری ہے, رگوں میں خون دوڑتا ہے, ہم ایسے حکمرانوں سے نہ مفاہمت کر سکتے ہیں, نہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ایسے جھوٹوں کو ہم سچا مان سکتے ہیں. تو جھنگ کے لوگوں اور میرے غیور ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے اور میں اپنے منہ سے میاں بٹھو نہیں بننا چاہتا, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج فیصلہ 3 فروری کو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا ضمیر آپ کو کہے, آپ کا ذہن آپ کو اجازت دے, آپ کا سوچ اور فکر آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنے پہ مجبور کرے کہ میں آپ کے ووٹ کا اہل ہوں تو آپ پھر مجھے ووٹ دیجئے. اور اس وقت ووٹ کا صرف مسئلہ یہ نہیں ہے, ایک طرف الزام ہے کہ ہم لوگ دہشت گرد ہیں, ایک طرف الزام ہے کہ ہم لوگ ملک دشمن ہیں, ایک طرف الزام ہے ہمارے اوپر اور لوگ آئے دن الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مذہب کا نام اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں. طرح طرح کے الزام ہے, ہر مخالفین کے پاس الزامات کا ایک ڈھیر ہے. آپ نے جو ووٹ دینا ہے وہ صرف ایک ایم این اے کے طور پر نہیں دینا, آپ نے ووٹ صرف ایک ممبر اسمبلی کے لیے نہیں دینا, بلکہ اس وقت آپ نے ان تمام الزامات کا جواب دینا ہے. آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے گواہی دیں گے کہ یہ جتنے الزامات ہیں غلط ہیں, آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے یہ شہادت دیں گے کہ حکومت کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ ووٹ آپ کی شہادت ہے, یہ ووٹ آپ کی گواہی ہے, آپ کو ووٹ کے ذریعے سے گواہی دینا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جھنگ کی عوام جو آج تک 50,000, 55,000 یا 60,000 تک ہمارے حق میں ووٹ کاسٹ کرتی ہے, آپ کو اس دفعہ اس سے کہیں زیادہ اور کہیں زیادہ آپ کو ووٹ کاسٹ کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر ایک طرف چند حکمران اور چند ملک دشمن اور دین دشمنوں کا ٹولہ ہم پر الزام لگاتا ہے تو دوسری طرف سے لاکھوں لوگ اور ہزاروں لوگ ہیں جو ووٹ کی پرچی پر مور لگا کر نہ صرف حمایت کا اعلان کرتے ہیں, نہ صرف ووٹ دیتے ہیں بلکہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ حکومت کے الزامات غلط ہیں, وہ گواہی دیتے ہیں کہ تمام تر پروپوگنڈا محض جھوٹ ہے, وہ گواہی دیتے ہیں کہ حکومت کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ نے اپنے ووٹ کو صرف ووٹ سمجھ کے کاسٹ نہیں کرنا بلکہ ایک گواہی سمجھ کے کاسٹ کرنا ہے, آپ نے ایک شہادت سمجھ کے جو ہے وہ ووٹ دینا ہے تاکہ آپ دنیا کو پتا چل جائے کہ الزام لگانے والوں کی تعداد یہ ہے تو اعتماد کرنے والوں کی تعداد یہ موجود ہے. سامعین گرامی قدر, میں آپ سے ایک اور بات بھی یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والا دور کیسا ہوگا, آئندہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے, خدا جانتا ہے وہ کیسے حالات ہوں گے, مجھے اس بارے میں کوئی زیادہ امید نہیں ہے. لیکن میں اس وقت جیل میں بیٹھ کر محض ووٹ لینے کے لیے کوئی آپ کو سنہری خواب دکھاؤں اور کوئی آپ کے ساتھ لمبے وعدے کروں، میں یہ کہوں کہ میں جھنگ کی سڑکوں کو جو ہے وہ شیشے کا بنا دوں گا، میں یہاں محلوں جھنگ کے جو ہے وہ اپنے گلی کوچوں کو میں اس طرح کر دوں گا اور میں اس کو پیرس بنا دوں گا، میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا ہوں. میں صرف ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس مرتبہ پھر اعتماد کیا تو انشاءاللہ آپ میری جرت میں، میری ہمت میں اور میری قوت میں آپ اضافہ دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ میں پہلے سے بڑھ کر حکمرانوں کا گریمان پکڑوں گا. آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے لیے پہلے سے بڑھ کر جان توڑ کوشش کروں گا. آپ دیکھیں گے کہ دین کی جب بھی بات آئے گی، چاہے میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ ایک آواز پورے ایوان پہ غالب آئے گی اور یہ ایک للکار پورے ایوان کے اندر اپنی بات منوا کر رہے گی. اور آپ کو آپ کے اس اعتماد کے ساتھ میں ایک نئے جذبے، ایک نئے ولولے کے ساتھ جب ایوان میں آؤں گا تو میں کہوں گا کہ تم نے تو مجھے ایوان سے دور کرنے کے لیے اور مجھے اس ایوان سے نکالنے کے لیے تمام طرح کرنے استعمال کر لیے، لیکن آج میں پھر اسی ایوان میں آ چکا ہوں اور میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم اس ایوان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ کرسیاں تم سے تو خالی ہو جائیں گی، لیکن حق کا قافلہ جو چل پڑا ہے اور حق کے قافلے کے لوگ جو آج اس ایوان میں پہنچ چکے ہیں، جب تک ہم اس ملک کو نظام خلافت راشدہ کے نظام کے احیاء کی شکل میں اسلام کا گہوارہ نہیں بنا دیتے، ہماری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی. ہم انشاءاللہ طلوع ہوئے ہیں تو طلوع ہوتے چلے جائیں گے، تم غروب ہونے والے ہو، ہم طلوع ہونے والے ہیں. اس لیے آپ حضرات آج سے یہ عہد کریں کہ تمام تر باتیں پسے پوچھ ڈالیں. اور اسی لیے میں مجھے یہ فیصلہ بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ دونوں سیٹیں، میں قومی کی ہو یا صوبائی کی ہو، دونوں پر میں خود الیکشن لڑوں. کیوں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انتشار افتراء کی کیفیت پیدا ہو جائے، کئی ساتھی جو ہے وہ حقدار ہیں اور ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم قربانیوں کو ناپ تول میں شروع ہو جائیں اور خدمات کو دیکھنے لگ جائیں اور یہ دیکھنے لگ جائیں کہ فلاں کی زیادہ قربانی ہے، فلاں کی زیادہ قربانی ہے، تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جسے ہم جیل میں بیٹھ کر کور نہیں کر سکتے. ہم جیل میں بیٹھ کر باقی ساتھیوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. آخر جھنگ کی صوبائی سیٹ تو ایک ہے، امیدوار اس کے 10 ہو جائیں، 12 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، 4 بھی ہو جائیں، تو وہ آخر بہرحال ایک ہی کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ سرے دس دونوں سیٹوں پر آپ حضرات حسب سابق ووٹ دیں، حسب سابق ہم پر اعتماد کریں. میں یہ بات بار بار آپ سے کہوں گا کہ کبھی کوئی شخص یہ ذہن میں خیال مت لائے کہ بڑی سیٹ کا ووٹ ہم مولانا کو دے دیں گے، چھوٹی سیٹ کا ہم ووٹ فلاں کو دے دیں گے. آپ نے اگر مجھ پر اعتماد ہے تو دونوں سیٹوں پر اعتماد کیجئے. اگر آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو دونوں سیٹوں پر محبت کیجئے. آپ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو دونوں سیٹوں پر اپنے تعلق کا اظہار کیجئے. پھر جب میں انشاءاللہ باہر آ جاؤں گا، یہ سیٹ جس بار آدمی کے بارے میں آپ مشورہ دیں گے، جس آدمی کے بارے میں آپ کی رائے ہوگی اور جس کے بارے میں آپ کے خیالات اچھے ہوں گے، میں یہ سیٹ ان کے سپرد کر دوں گا. لیکن جب تک میں جیل میں ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ووٹ تو مجھے دینے کے لیے تیار ہوں، دوسرے ووٹ سے آپ انکار کریں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ان قربانیوں کا واسطہ ہے، آپ کو آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، آپ کو میرے ان 18 مہینے کی قید اور آپ کو 18 مہینے کی اس قربانی کا واسطہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ بڑا ووٹ ہم مولوی کو دیں گے، چھوٹا ووٹ نہیں. آپ دونوں ووٹ کاسٹ کریں. آپ کہیں گے کہ جناب 3 مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، قوموں کی تاریخ میں 3 مہینوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. سوال یہ کہ پہلے بھی مولانا اسحاق قاسمی کے موقع پر، پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن کا موقع ہے، پھر 93 کے الیکشن کے موقع ہے، پہلے بھی تو ہم نے ضمنی الیکشن میں اس کو کور کر لیا ہے، لیکن اس موقع پر جبکہ ہم جیل میں ہیں اور آپ باہر جو ہے وہ اس طرح اگر یہ خیالات پیدا ہو گئے اور یہ شوشے پیدا ہو گئے، دشمن آپ کے اندر بہت سی باتیں پیدا کرے گا. میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، عین ممکن ہے دشمن یہاں قومیت کی باتوں کو شروع کرے، لسانیت کی بات کو شروع کرے، مہاجر اور لوکل کی بات کو شروع کرے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعروں کو بدبودار اور جاہلیت کے نعرے قرار دیا ہے. صحابہ صحابہ عملی طور پر ان نعروں سے انکار کرتی ہے. ہماری اگر ایک آنکھ مہاجر ہے تو دوسرا آنکھ ہماری لوکل ہے، دونوں ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، ہماری یہ دونوں آنکھیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی اس بات کا خیال نہیں ہے. اگر آج لوگ آپ کے درمیان میں مہاجر کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ اعظم طارق تو باہر کایا ہوا ہے، کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ اسحاق قاسمی تو باہر کایا ہوا تھا. ہر آدمی کو یہ بتانا ہوگا کہ اسحاق قاسمی رہنے والا تو باہر کا تھا لیکن مر کر وہ اسی مٹی میں مل گیا ہے، اعظم طارق رہنے والا تو باہر کا ہے لیکن جنگ میں آ کر قاتلانہ حملے جھیلتا ہے، جنگ میں آ کر وہ مصائب و آلام سے گزرتا ہے، تو آپ کے لیے گزرتا ہے. مجھے بتاؤ کہ آخر میں نے 2 مرتبہ آپ کے میں نے منتخب ہوا ہوں اور آپ کے میں نے 2 مرتبہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، لیکن آج میں ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ دشمنوں کو دعوت دیجیے، آپ مخالفوں سے کہیے، کوئی ہے جو اس کتاب زندگی پہ کسی ایک سطر پہ ہاتھ رکھے؟ کوئی ہے جو ایک نقطے پہ ہاتھ رکھے کہے کہ میں نے سودے بازی کی ہے، میں نے پلاٹ حاصل کی ہے، میں نے کوئی پرمٹ لیا ہے، میں نے کوئی مفاد لیا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ لوگوں نے تجارت کو کاروبار سمجھ کر ایک فیکٹری سے 20 فیکٹریاں بنائی ہیں، ایک پلاٹ سے 10 پلاٹ بنائے ہیں. جو لوگ کل ہزاروں میں تھے آج وہ کروڑوں اور اربوں روپے میں کھیلتے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کیا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میرے بچوں کو دے سکتے ہیں، آپ میرے گھر کو دے سکتے ہیں، جو مکان آپ مسجد والوں نے مجھے دیے آج بھی میں اسی مکان میں رہتا ہوں، آپ جا کر میرے اثاثوں کو دیکھ لیجئے، میں نے تمام اثاثے جو اپنے میرے تھے یا جو میرے مجھے وراثتاً جو میری زمین ملی ہے یا جو میرے پاس تھے، میں نے سارے کے سارے کاغذات نامزدگی میں جمع کرائے ہیں، آپ کاغذات نامزدگی کی اگر آپ لیں گے تو آپ کو وہاں پتا چلے گا کہ میں اس وقت ایم این اے بننے کے بعد مقروض ہوں اور میرے اوپر لاکھوں روپے کا قرض ہے، اور وہ قرض میں نے کس طرح ادا کیا ہے، میں جیل میں تھا، میں نے ساتھیوں سے قرض لے کر ٹیلی فون کے بل ادا کیے ہیں، ساتھیوں سے قرض لے کر اسلام آباد کا جو فلیٹ تھا اس کا کرایہ ادا کیا ہے، ساتھیوں سے قرض لے کر جو میرے اپنے ٹیلی فون کے بل ہیں یا بجلی کے بل ہیں یا گیس کے بل ہیں وہ قرض لے کر ادا کیے ہیں، وہ لوگ قرض کھائیں اور مجھے یہ قرض ان کو دینا ہوگا، اگر میں کامیاب ہوتا ہوں یا کامیاب نہیں ہوتا ہوں بہرحال میں مقروض ہوں. آپ کو پورے پاکستان میں کوئی اور ایسا ایم این اے نظر آتا ہے جو ایم این اے اور مقروض ہوں، جو ایم این اے ہو اور اس کے اوپر قرض چڑھ جائے؟ لوگ تو ایم این اے بننے کے بعد پھر آگے کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، آپ اپنی صفوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کیا مفاد اٹھایا. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جس نے جماعت کے نام سے کوئی ایک پیسے کا مفاد اٹھایا اور جس نے جماعت کے نام کو ذلیل و رسوا کیا ہے، جس نے جماعت کے نام کو بیچا ہے، ساری دنیا اسے معاف کر دے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار رہوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت دے گا، میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں سب کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کروں گا. سب سے پہلے رہائی کے بعد میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے کھڑا کروں گا کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور سب کو میں جمع کر کے کہوں گا کہ میرا احتساب کیجئے، میرے ساتھیوں کا احتساب کیجئے. اور وہ سب کا احتساب کرنے کے بعد جب لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور احتساب ہر چہرہ سامنے نظر آ جائے گا، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اب ہم آپ ان میں سے، یہ جو میرے ساتھی ہیں، یہ جو میرے دوست ہیں یا جو یہ جو امیدوار ہیں، اب آپ بتائیں کہ ان میں سے کس شخص کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو نمائندگی کے لیے صوبائی اسمبلی میں بھیجیں. یہ انشاءاللہ وقت آئے گا، سب کو میں نے آپ کے سامنے لانا ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آگے میں دوسری باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے اور کئی مرحلے آنے والے ہیں، یہ لوکل اور مہاجر کی بحث بھی چلے گی آپ کے سامنے، پھر ہمارے ساتھیوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہوگی، کچھ لوگ ہمارے ساتھیوں کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں گے، کچھ لوگ ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں خیال پیدا کریں گے کہ جناب آپ کے خلاف تو بہت لابی چل رہی ہے، کچھ لوگ ہمارے ساتھیوں کے درمیان میں ایسی باتیں پیدا کریں گے. آپ نے ہوشیار رہنا ہے، آپ نے ان باتوں کو خیال سے دیکھنا ہے. آپ سمجھائیں کہ اگر کوئی شخص جماعت کے فیصلوں سے ہٹ کر چل رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور سازش ہوگی، اور یہ سازش معمولی نہیں ہے. اوپر سے بہت اعلی پیمانے سے اقتدار اعلی کے عوان بالا سے، اور میں کہتا ہوں کہ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس ملک کے جو اعلی حلقے ہیں، چاہے وہ اپنے اقتدار کے حلقے ہوں، چاہے وہ انتظامیہ کے حلقے ہوں، چاہے وہ پولیس کے حلقے ہوں، چاہے وہ انٹیلیجنس کے حلقے ہوں، اس سب حلقوں کی نظریں جھنگ کے اس حلقے پر لگی ہوئی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ سپاہ صحابہ میں انتشار پیدا کیا جائے، اس جماعت کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا جائے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس جماعت کو انتشار سے بچانا جہاں جماعت کے ذمہ داروں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، وہاں عوام کی ذمہ داری ہے. آپ کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا اور آپ نے اس ذمہ داری کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے تھوڑا سا ہاتھ سخت رکھا تو میں نہیں سمجھتا کوئی شخص جو ہے وہ ذرا سی بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے. یہ صرف آپ کی نرمی ہوگی. اگر کسی شخص نے جماعت سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کی نرمی ہوگی، آپ نے ان کو ڈھیل دی ہوگی. اگر آپ نے دو دن میں اس شخص کا راستہ روکا تو تیسری مرتبہ جرت نہیں ہوگا کہ ایسا شخص گھر سے باہر نکل سکے. اور پھر اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ خاص طور پر سنیے، مجھے اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ دشمن جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے گا اور وہ محسوس کر لے گا کہ جماعت میں رکھنا پیدا نہیں کر سکا یا جنگ کی عوام کے درمیان میں تفریق پیدا نہیں کر سکا، تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑے، کوئی ایسا ہنگامہ، کوئی ایسا فساد برپا کرے کہ جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو سکے، جس کی وجہ سے الیکشن کے راستے رک جائیں، کوئی ایسا ہنگامہ پیدا کیا جائے. میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ جنگ میں اگر کوئی سنی یا کوئی شیعہ خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہوا یا کوئی دہشت گردی کا شکار ہوا تو وہ ہرگز آپ اس کو سمجھیں کہ یہ مقامی سازش نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی سازش ہوگی، اور اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ جھنگ میں الیکشن رکوایا جائے تاکہ جھنگ میں ضمنی الیکشن ہو اور اس وقت الیکشن ہو جب حکومتیں بن جائیں، جب حکومت بن جائے گی تو پھر ہم الیکشن جیت جائیں گے. آپ حضرات کو ایسا کوئی بھی اگر واقعہ پیش آ گیا تو اس پر صبر و تحمل کا انداز اختیار کرنا ہوگا. آپ کو اس واقعے کے اوپر رد عمل کو، جذبات کو کنٹرول کر کے رد عمل کا اظہار کرنا ہوگا. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی صفوں کے درمیان میں یہ رمضان مبارک کی بابرکت ساتھ آ رہی ہیں، عین ممکن ہے آپ لوگ اپنی مسجدوں کی حفاظت کیجئے. ممکن ہے دشمن جو ہے وہ دشمنوں کے ذریعے سے مسجدوں پر حملے کرا دے تاکہ جنگ کے حالات کو کہہ دیا جائے کہ بہت خراب ہیں لہذا الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ حضرات اپنی مسجدوں کا تحفظ کریں، اپنے گھر بار کا، اپنے گلیوں میں نظر رکھیں کہ کوئی دہشت گرد، کوئی لٹیرا اور کوئی ایسا شخص تو نظر نہیں آ رہا کہ جسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اپنے حرکاتوں پر نظر رکھنی ہے. تین چیزیں آپ نے میں نے ابھی تک آپ سے عرض کی ہیں، جماعت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش، جنگ کی عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش، اور جنگ کے اندر کوئی ہنگامہ اور فساد کرنے برپا کرنے کی کوشش. اور جو چوتھی بات مجھے ہے وہ یہ ہے کہ سنیت کے درمیان میں سنیت کے نام سے اختلاف پیدا کرنا, بریلوی دیوبندی کے اختلافات پیدا کرنا, اہل حدیث غیر اہل حدیث کے اختلافات پیدا کرنا, مقلد غیر مقلد کی بحثیں چھیڑنا, حاضر ناظر کے مسئلے, وہ پرانی باتیں جن کے ذریعے سے دشمن آج تک ہمیں تقسیم کرتا چلا آ رہا ہے, جن کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ہم ان کو پارا پارا کر سکتے ہیں, ممکن ہے, اور مجھے اس کا احساس ہے کہ شاید یہ باتیں اٹھ کھڑی ہوں. تو اگر ایک طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے اس طرح کی کوئی سنیت کو تقسیم کرنے والی اور مسلمانوں کو میں تقسیم کر انداز پیدا کرنے والی کوئی بات آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے, آپ اس بات کو فوری طور پر وہیں پر دبا دیجیے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ سازش ہے, یہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم لوگ آج تک ان سازشوں کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے, مگر کسی بھی ایسی سازش کو اور کسی بھی ایسے منصوبے کو ہم پنپنے نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے سامنے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں شاید چند دنوں میں رہائی ہو جائے, اور جیسا کہ حالات ہیں مجھے یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے میری اور آپ کی ملاقات ضرور ہوگی, لیکن اگر خدا نخواستہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں اور ہم باہر نہیں آ سکتے اور الیکشن میں ہم جیل میں رہتے ہیں اور آپ نے باہر رکھتے ہیں, تو پھر میری آپ سے یہ التماس ہوگی کہ آپ اس الیکشن کو ایک حق و باطل کی جنگ سمجھ کر, آپ اس الیکشن کو ایک اپنی بقا اور سلامتی کی اول اور آخر ایک جد و جہد سمجھ کر, آپ اسے ایک جہاد سمجھ کر آپ نے اس الیکشن کو لڑنا ہے, اور اس میں ایک ایک ووٹ کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس ووٹ کو بھگتانا ہے. اس دفعہ ہمارا انتخابی نشان بھی وہ نہیں ہے جو پہلی پچھلی مرتبہ تھا, ہمارا انتخابی نشان بھی تبدیل ہوا ہوا ہے, انتخابی نشان اور پھر کچھ حالات میں ایسا ہوا کہ انتخابی نشان ہمیں ایسا نہیں مل سکا جو بڑا واضح ہو. آپ کو اس انتخابی نشان پر بڑی محنت کرنا ہوگی, آپ کو ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو اور بوڑھی خواتین کو, اور اسی طرح آپ کو دیہاتوں میں جو بوڑھے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نشان بٹھانا ہوگا تاکہ کسی نہ کسی طرح ہمارا ووٹ خراب ہونے سے جو ہے وہ بچ سکے. یہ ساری کی محنت ہے, اور آپ حضرات ہر سال ہر الیکشن کے موقع پر جس طرح محنت کرتے ہیں, دیہاتوں میں جاتے ہیں, چکوک میں جاتے ہیں, آج اپنے محلوں کو کور کرتے ہیں, اب آپ سمجھیں کہ جو ذمہ داری پہلے آپ پر تھی اب اس سے 10 گنا زیادہ ذمہ داری آپ پر ہے. اب میں آپ کی صفوں کے درمیان میں نہیں ہوں, قائد محترم مولانا فاروقی صاحب آپ کے درمیان میں نہیں ہے, اب بتلائیں کہ یہ گیپ اور یہ جو ہماری عدم موجودگی ہے اس کو کس طرح پر کیا جائے, آپ اس خلا کو کیسے پر کریں گے. بظاہر کوئی نظر نہیں آتی بات کہ اس خلا کو پر کیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے انشاءاللہ العزیز حسب سابق بیداری کا ثبوت دیا اور آپ نے کوشش کی, آپ نے اس دفعہ ووٹ کو صرف ووٹ ہی نہیں بلکہ ایک شہادت سمجھ کر, ووٹ کو دشمنوں کے حربے کو ناکام بنانے کا ایک ہتھیار سمجھ کر, اور ووٹ کو پورے حکمرانوں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس ایک قوی دلیل سمجھ کر استعمال کیا, اور ووٹ کے قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ہر طریقے سے یہ ووٹ ڈالیں گے, تو میں انشاءاللہ العزیز اللہ پہ بھروسہ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کو اور جنگ کی سطح پر اس دفعہ ایسی زبردست کامیابی حاصل ہوگی کہ پچھلی تمام کامیابیوں سے یہ کامیابی نمایاں ہوگی, اور بہترین کامیابی جو ہے وہ تاریخ کے صفحوں پر نقش ہوگی. اور پھر آپ کی خوشی کے لیے آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ حضرت قائد محترم باقی کئی علاقوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں, اور باقی کبیر والا ہے, حاصل پور ہیں, ان علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں, آپ جھنگ کے لوگ ہیں, آپ ان علاقوں کا جائزہ لیں, آپ میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ خود وقت نکالیں, ان علاقوں میں جا کر ان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں, وہاں کے مقامی ساتھوں کو مشورہ دیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر حق و صداقت کے لیے, دین کے لیے اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی قربانی لیتے ہیں تو اس قربانی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اگر ہماری نیتیں صحیح ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس قربانی کا نتیجہ دنیا میں ملے گا. اس لیے آپ حضرات وقت نکال کر باقی علاقوں کو بھی دیکھیں, ان کا بھی جائزہ لیں. اور پھر دوسری بات, الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, یہ تو موجودہ ضابطہ اخلاق کچھ اس طرح کا بنا دیا گیا جس کی وجہ سے الیکشن کے اخراجات کافی حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود گاڑیوں کا چلنا ہے, پوسٹر ہیں, بینر ہیں, پرچم ہیں, یا اور بہت سے اخراجات ہیں, یہ الیکشن کے اخراجات ہیں. پہلے بھی میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا ذاتی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا, میں نے کبھی بھی الیکشن کے اوپر اپنا ذاتی ایک پیسہ خرچ کیا بھی نہیں ہے, اور نہ میں کر سکتا ہوں. میں کہاں سے خرچ کروں؟ کیا میں اپنی 6.5 کلے جو زمین مجھے وراثت میں ملی ہے وہ بیچ دوں تو میں اس پر الیکشن لڑ سکتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن لوگ کاروبار سمجھ کر جو لڑتے ہیں انہیں بھول ہے اس بات کی, جذبات کی بنیاد پہ لڑے گئے الیکشن, مشن اور کاز کے لیے لڑے گئے الیکشن وہ الیکشن ہوتے ہیں کہ آج تک میرا ایک پیسہ نہیں لگا. مولانا اسحاق قاسمی, پیسہ ہمیشہ آپ لوگوں نے لگایا, اس لیے آپ کو صرف ووٹ ہی نہیں دینا بلکہ آپ کو اپنے وسائل بھی خرچ کرنا ہے.
جس کے پاس گاڑی ہے وہ آج فیصلہ کر لے کہ الیکشن تک اس کی گاڑی وقف ہو جانی چاہیے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ذریعہ اس کو دیا ہے، کوئی اور وسائل ہیں تو اپنے اپنے وسائل کو خرچ کیجئے، اپنے اپنے وسائل کو لگا دیجئے، آپ نے اپنی ایک زبان کو، اپنے ایک ترجمان کو اسمبلی میں بھیجنا ہے، آج آپ اس میں کمی نہ کیجئے، کل انشاءاللہ ہماری طرف سے کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں آنے والی ہیں، یہ مہینہ مقدس بہت جلد آنے والا ہے اور اسی مہینے میں جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے، تو آپ اس مہینے میں دعائیں بھی کریں، آپ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور آرزوئیں اور رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سپاہ صحابہ کے مسائل کو حل فرمائے۔ ہمارے سینکڑوں ساتھی ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، اور کراچی سے لے کر پشاور تک ہمارے ساتھی موت کی کال کوٹھیوں میں بند ہیں، ایک پریشانی ہے اور ایک شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دشمن جو ہے وہ ہر راہ جاتے ہوئے ساتھی کو نشانہ بنا لیتا ہے، زخمی ہیں، شہدا ہیں، شہدا کے لواحقین ہیں، اور پھر یہ مقدمات ہیں، مقدمات جو ہمارے اوپر ہیں، جو مقدمات ہماری طرف سے دشمن کے اوپر ہیں، یہ ایک بڑا طویل مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی تاریخ ہے، یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ یہ پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلاں جماعت اتنی پاپولر ہے، فلاں جماعت جو ہے وہ اتنی منظم ہے، فلاں جماعت کے پاس اتنا سرمایہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنی جماعت کو کسی دوسری جماعت پہ مت قیاس کریں، کس جماعت کے ساتھ یہ مسائل ہیں، کس جماعت کے ساتھ یہ پریشانی ہیں، کس جماعت کے صفوں میں اتنے شہید ہیں، کس جماعت کے پاس اتنے قیدی ہیں، کس جماعت کے اوپر اتنے مقدمات ہیں، اور آج تک پاکستان کی پوری تاریخ ہسٹری کو پڑھ لیجئے، کس جماعت کی قیادت اس طرح شہید ہوتی چلی گئی ہے، کس جماعت کی قیادت اس طرح حملوں کی زد میں اور بمبوں کے سائے میں زندگی گزارتی ہے، کس جماعت کی دوری دوری قیادت جو ہے وہ جیلوں کو آباد کرتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ آسان آسان باتیں کرنا، یہ میٹھا میٹھا کھانا اور بڑی نرم نرم باتیں کرنا، یہ کوئی بھی اپنے جو ہے وہ ایسی باتیں، دین کی خدمت اپنی جگہ پر بجا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور رات کو جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیح کر رہا ہے، بے شک وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ایک شخص میدان جہاد میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، دونوں کے درمیان میں صف ہے، ملا کی اذان اور ہے تو غازی کی اذان اور ہے، پرواز دونوں کی ایک جہان میں ہے، لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا کہ شاہین کا اور جہان ہے، گرگس کا اور جہان ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں جس جماعت نے سولی پہ کھڑے ہو کر، جس جماعت نے موت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کو کہنا اور اس آواز کو بلند کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہمت دی ہے، ورنہ ہم جیلوں میں دیکھتے ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں تو دو دن کے اندر ان کی طبیعت سیدھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بدماش اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ یہاں آتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے آنسو نہیں تھمتے ہیں، اور پھر توبہ طائب ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن آج جیلوں میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد، جبکہ ہمیں 14 ماہ گزر چکے ہیں اور پھر اس سے پہلے بھی 2.5 ماہ جیل میں ہو چکے ہیں، پھر روح پوشی ہے، بے نظیر کا تو گویا کے ساتھ دور اقتدار 2 سال تک انہی مصائب و آلام کی نظر ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی یہ جرت، یہ ہمت اور یہ جذبہ اور یہ بلند آہنگی آج بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس مشن پر جان تو دے دیں گے مگر ہم کسی فرعون کے سامنے نہ سر جھکائیں گے اور نہ کسی وقت کے قارون کے پیسے اور سرمایہ پر اپنا ایمان بیچیں گے اور نہ کسی وقت کے چنگیز کے ظلم اور جبر سے ڈر کر ہم اپنے موقف میں نرمی پیدا کر سکیں گے۔ سامعین کرام قدر، یہ آج کا پیغام ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ تک پھر بھی پیغام پہنچتے رہیں گے، یہ بہت طویل سفر ہے، یہ راول پنڈی کا سفر اور یہ اتنا سفر، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو قربتیں ہیں، یہ دلوں کی نزدیکیاں ہیں، یہ روحانی تعلقات ہیں، یہ ایمانی رشتے ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں جو دوریوں کے باوجود ختم نہیں ہو سکتے، یہ ایسے رشتے ہیں جو حکمرانوں کے تمام تر سخت قوانین کے باوجود بھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ کسی تشدد و بربریت کی وجہ سے پامال نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ مصائب و آلام میں یہ اور مضبوط ہوتے ہیں، دکھوں اور تکلیفوں میں ان میں اور قوت پیدا ہوتی ہے، یہ رشتے ایسے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان رشتوں میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا سفر اور ہمارا اور آپ کا ساتھ یہ دنیا کا ساتھ نہیں ہے، یہ قبر کا ساتھ ہے، یہ حشر کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ جنت کا ساتھ ہوگا۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا جو امید، آپ کا جو امیدوار، آپ کے سامنے امیدوار ہوں یا آپ کا نمائندہ ہوں، آپ مت سمجھیں کہ آپ مجھے دنیا کا نمائندہ بناتے ہیں، آپ ووٹ دیتے ہوئے اپنے دنیا کے مسائل کو مت سامنے رکھیں، اپنے دنیا کے مسائل کو دوسرا درجہ دیں، آپ دین کے مسائل کو سامنے رکھیں، یہ ووٹ آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ووٹ آپ کی قبر اور حشر کو روشن اور کامیاب بنانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں ایک پرچی ہے جس پرچی کے ذریعے سے آپ ایک بے ایمان آدمی کو بھی جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں، ایک ایماندار کو بھی اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں، یہ ووٹ آپ ایسے شخص کو بھی دے سکتے ہیں جو کل کسی برائی کا آغاز کر سکتا ہے، ایک یہ ووٹ آپ ایسے شخص کے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے پوری قوم ایک فتنہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور یہ ووٹ آپ ایسے شخص کے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کی آواز بلند ہو سکتی ہے، اسلام کے نفاذ کی رائے ہموار ہو سکتی ہیں، جس کے ذریعے سے ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی دھرتی پر خدا کے نظام کے نفاذ کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے، یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، یہ کوئی ایک معمولی پرچی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے۔ آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ اس امانت کا اہل کون ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ جو شہادت دے رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ اس کا اہل ہے، آپ جس کے حق میں یہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ اس کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی اور آپ کی دنیا کی بات کر سکتا ہے، کیا وہ اس میں اہلیت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی کسی وقت بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز ایسے شخص کے سپرد کر دے جو اس کا اہل نہ ہو۔ آپ اپنی قیمتی چیز اپنے عزیز بچے کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ اپنی قیمتی چیز کسی بے وقوف کے ہاتھ میں نہیں دیتے، حالانکہ آپ کا بیٹا ہے، حالانکہ اگر کوئی بے وقوف آدمی ہے تو آپ بھی اسے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اس کو نہیں دیتے کہ یہ اس کے اہل نہیں ہے، یہ اسے ضائع کر دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی، یہ ممبر اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر، یہ ایم این اے، یہ ایم پی، یہ کیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی ترجمانی ہے، یہ آپ کی نمائندگی ہے، آپ اس بوجھ کو بھی اسی آدمی پر ڈالیں اور یہ ذمہ داری بھی اسی کو سونپے جس کو آپ اس کا اہل سمجھتے ہیں، اور یہ آپ اس کا، اور پھر یہ معمولی بات نہیں۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، پہلے ادوار میں یہی ہوتا تھا، آج ووٹ ہے تو پہلے ادوار میں بیعت ہوتی تھی، بیعت ہاتھ پر کرتے ہیں، جس کے آدمی کو امیر مانا جاتا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، جو امیر نہیں مانتا تھا وہ بیعت نہیں کرتا تھا، جو امیر کو جو اہل سمجھتا تھا کہ یہ امارت کیا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید سے کیا مخالفت تھی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی، کیوں تیار نہیں تھے؟ اس لیے کہ حضرت حسین یزید کو اہل نہیں سمجھتے تھے، اگر وہ اہل سمجھتے ہوتے تو ان کے ہاتھ پر اسی طرح بیعت کرتے جس طرح حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ اسی طرح بیعت کرتے جس طرح حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ لیکن فیصلہ بات کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اہل نہیں ہے میں اسے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو حسین ہی کہلاتا ہے یا کردار حسین کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اسے آج بھی سوچنا ہوگا کہ آیا جس کے ہاتھ پہ میں ووٹ کی پرچی تھما رہا ہوں، جس کے حق میں ووٹ استعمال کر رہا ہوں، دوسرے لفظوں میں جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہوں، اس کا اہل ہے؟ اگر آپ غیر اہل کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کردار حسین سے انکار کرتے ہیں، اگر آپ غیر اہل کو ووٹ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے بیعت کر لیا ایک غیر اہل شخص کے ہاتھ پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نازک موقع پر صحیح فیصلہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں آخر میں آپ سے ایک مطلب پھر کہوں گا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ آیا ہوا ہے سپاہ صحابہ پر، خاص طور پر یہ ایک بحران کی کیفیت ہے، اور ہم نے ہمارے لیے کس قدر مسائل تھے، ہمیں اس وقت کیا کرنا، ہم مسلم اتحاد جو ہم نے بنائی ہے یہ سیاسی جماعت، اس کا کیوں راستہ اختیار کرنا پڑا؟ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے حضرات کہ جن کے ٹکٹ ہم لے کر الیکشن لڑا کرتے تھے، وہ دشمنان صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کی نظروں میں اپنے ان کی کوئی خرابی نہ رہی، اور وہ جناب ان کو وقت دینے لگے، ان کو حیثیت دینے لگے۔ تو ہم نے مجبور ہو کر پھر مسلم اتحاد کا پلیٹ فارم استعمال کیا اور اس پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہم اس پلیٹ فارم سے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس پلیٹ فارم کو جو جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے، انشاءاللہ پاکستان میں ایک عزت ملے گی اور اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ لوگوں کی حمایت ہوگی، اور پھر اسمبلی، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، اس میں باضابطہ اس کے نمائندے ہوں گے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے، مسلم اتحاد کے پلیٹ فارم سے۔ اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز جنگ کا مسئلہ ہو، جنگ کی عوام کے مسائل ہوں، آپ کے دینی مسائل ہوں، آپ کے دنیاوی مسائل ہوں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز اس دین کی برکت سے، آپ کے اس صحیح ووٹ کاسٹ کرنے کی وجہ سے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب جنگ سے اٹھنے والی وہ آواز جو آج ایوانوں میں پہنچ چکی ہے، ایک وقت آئے گا کہ جنگ سے اٹھنے والے لوگ ہی پوری پاکستان کی مملکت کو اور بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک ایسے انقلاب کی دعوت دیں گے، ایک ایسے انقلاب کی طرف بلا رہے ہوں گے کہ جس انقلاب کی دعوت پر پھر پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ ملک اسلام کا گہوارہ بنے گا، ایک مرتبہ پھر نظام خلافت راشدہ احیا ہوگا، پوری امت مسلمہ ایک لڑی میں پرو کر تسبیح کے دانوں کی طرح، ایک تسبیح اور ایک مٹھی کی طرح ایک شکل اختیار کر جائے گی، وحدت امت کی ایک ایسی تصویر قرآن عرض پہ ابھرے گی کہ مسلمانوں کو امریکہ اور رشیا اور چائنا کا غلام بننے کی بجائے یہ ایک قوت بن کر اٹھیں گے، ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے اور ہمارا نسب اور عین اور ہمارا مشن صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جھنگ سے سیٹ ہو جائے اور جناب جا کر وہ آدمی وہ اسمبلی میں بیٹھ جائے اور وہاں جا کر وہ بات کرے جھنگ کی. ہمارا نصب العین اور ہمارا مشن پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے, پورے اسلامی ممالک کو ایک قوت اور ایک اتحاد کی شکل دینا ہے. اور اس وقت دنیا کفر کی جو بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کا سوچ رہی ہیں, ان قوتوں اور طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمیں ایک مرتبہ پھر ثابت کرنا ہے کہ جس طرح 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے کیسر و کسرا کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے, آج صحابہ کرام کے نام لیوا دنیا کفر کے کالے اور سیاہ جھنڈوں کو اتار کر ایک مرتبہ پھر اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے. یہ ہمارا مشن اور مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو جائے تب ہماری کامیابی ہے, ہمارے بعد پورا ہو جائے تب ہماری کامیابی ہے. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم ایسی حکومت قائم کریں تب ہی ہماری نجات ہو سکتی ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, آپ کا کام ساتھ دینا ہے. ہم ایک تحریک ہے انشاءاللہ, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پروان چڑھ رہی ہے, آج نہیں تو کل, ہماری زندگی میں نہیں تو بعد میں, آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا غلبہ ہوگا, پوری کرہ ارض پر اسلام کا نام بلند ہوگا, منافقین کی سازشیں دم توڑ رہی ہوں گی, ان کی ریشہ دوانیاں خاک میں مل رہی ہوں گی. اس وقت پھر جب اس چمن میں بہار آئی ہوگی, اس وقت جب چمنستان, جب عالم اسلام کے اس چمن میں اسلام کی خوشبوئیں اور اسلام کے پھولوں کی مہک سے ہر ذہن معطر ہو رہا ہوگا, آپ بے شک قبروں میں ہوں گے, ہم بے شک اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی باتیں ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گی اور وہی ہمارے کامیابی کے ایام ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد.